فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ اعتکاف کی نیت ختم ہو جائے گی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود ہو. اب کھانا پینا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت تو کی نہیں تھی. صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے. کر لیجئے کچھ ذکر و درود کر لیجئے چاہے تو بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے یا سونے میں حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27 قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. 1442 ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر شریف کی آج 27 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ جاری ہے. آپ سوال کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. کیا قلم یا پنسل سے دیواروں پر اللہ لکھ سکتے ہیں؟
اللہ دیواروں میں اللہ لکھے گا قلم سے یا پنسل سے کسی چیز سے تو پھر وہ کچھ عرصے کے بعد وہ انکار ہے کہ رنگ اکھڑ جائے گا اور پھر وہ لکھا ہوا جو بھی ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر پسیب لائے گا. یا کبھی اس کو رنگ چونا کرنا ہوا تو پھر اس پر رنگ پھیرنا پڑے گا یا آگ لگنے کا اور اس طرح بےحد بھی کا خطرہ ہے. تو لکھنے تو مناسب
نہیں ہے. جیسے آپ یہ لگے نا یا اللہ ہو بنے میں یہ لکھا ہے یا رسول اللہ, اس طرح کے لگانے چاہیے. اور ٹکڑے جو فریمیں ہوتی ہیں رسول کے نام کی, آیت کرسی کی, مکے مدینے کی تصویروں کی, بغداد شریف کی, کربلا شریف کے مزار شریف کی تصویریں, وہ لگا سکتے ہیں. یہ لکھنا ادب نہیں ہے, قلم سے خطرہ ہے بے ادبی کا.
صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت سے یہ میں سوال کرنا چاہوں گا, یہ ہمارے عارف بھائی ہیں ماشاء اللہ گملے پر نقش و نگار بنا رہے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں, بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مٹی سے مجسمے بناتے ہیں, تو امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ مٹی سے گملے بنانے اور مجسمے بنانے کے شرعی حکم کے اندر کیا فرق ہے, یہ ارشاد فرمائے.
سوال میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ مجسمہ ہوتا کیا ہے, شاید عوام نہ سمجھے مجسمے کا معنی. مجسمہ جسے انسانی اسٹیچو ڈھانچہ مجسمہ, یا جانور کا مجسمہ جس کا یعنی کہ جسم ہو چہرہ ہو تو بت سمجھ لو, تو آج کل تو یہ سو پیس میں بنتے, طرح طرح کے مجسمے لوگ اپنے بنگلوں میں کوٹھیوں میں اس کو لگاتے ہیں, عجیب و غریب آدمیوں کے لگاتے ہیں جیسے چوکی دار کھڑا ہوا یا کچھ ایسا, یا جانور لگاتے ہیں, شیر لگاتے ہیں, تو پورا پورا ایک مجسمہ یعنی کہ بت بنا ہوا ہوتا ہے. یہ گھروں میں سجا رہے, یہ توبہ توبہ, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بنانا بھی جائز نہیں ہے, گناہ کا کام ہے. مسلمان کو بتوں سے کیا کام, ہم تو اللہ کے ماننے والے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی میں یہ تصویریں بناتا ہوں, مجھے اس کے بارے میں فتویٰ دیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے قریب آؤ, وہ آپ کے قریب ہوا, پھر فرمایا میرے قریب آؤ, چنانچہ وہ اور قریب آگے ہو گیا, یہاں تک کہ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں جو میں نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر مصور جہنمی ہے, ہر مصور یعنی ہر تصویر بنانے والا جہنمی ہے, اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جسم بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تجھے تصویریں بنانی ہی ہیں تو درختوں اور بے جان چیزوں کی بنایا کرو. ایک روایت میں ہے کہ اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کی میرا ذریعہ معاش, میرا پروفیشن اپنے ہاتھ کی کاریگری ہے اور میں جانداروں کی تصویریں بناتا ہوں, اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہی بات بتاؤں گا جو میں نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی ہے کہ جس نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ پاک اسے اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک کہ وہ اس میں روح نہ پھونک دے, اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا. اس پر وہ شخص سخت ناراض ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا افسوس ہے تجھ پر, اگر تجھے یہ کام کرنا ہی ہے تو درخت یا غیر ذی روح انہیں بے جان چیزوں کی تصویریں بنایا کرو. ایک اور روایت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا. دیکھا آپ نے تصویریں بنانے کا کتنا عذاب ہے, جاندار کی تصویریں بنانے کا. یہ اتنا عام ہے, اتنا عام ہے یہ, جس سے کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے. بے جان تصویریں, بے جان چیزوں کی تصویریں بنا سکتے ہیں. یہ آپ نے ابھی حدیث پاک سنی, حضرت صحابی ابن صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. یہ ہے کہ یہاں شاید کسی کو یہ وسوسہ آئے گا, ہو سکتا ہے کہ یہ خود تو مدنی چینل پر بیٹھا ہوا ہے, اس کی بھی تو تصویر نظر آ رہی ہے. اب آئینے میں دیکھیں تو مسئلہ شاید حل ہو جائے. اب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ نظر آئیں گے نا, ہٹ جائیں گے تو چلے جائیں گے, آپ کی تصویر چلی جائے گی. تو یہ جو ہے اسکرین پر جو تصویر آتی ہے اس میں, اور جو کاغذ پہ بنی ہوئی تصویر یا اور دیواروں پر یا جو بھی تصویر وہ مصوری کر کے, یعنی کہ ہاتھ کے ذریعے یا کیمرے کے ذریعے, تو اس کا حکم دوسرا ہے. یہ تصویر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, یہ شعاعی تصویر کہلاتی ہے, ڈیجیٹل فوٹو. تو ڈیجیٹل فوٹو جو ہوتا نا اس میں, اور وہ کیمرے کے فوٹو میں جو پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے اس میں فرق ہے. ڈیجیٹل فوٹو کو علماء کی کثیر تعداد جو ہے, ہزاروں علماء اس کو جائز کہہ رہے ہیں, اور اس کو یہ علماء ناجائز بھی کہہ رہے ہیں. وہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے. اس لیے میں نے کہا شاید کسی کو وسوسہ آتا ہو تو اس کا توڑ ہو جائے. البتہ کچھ علماء اب بھی اس بات پر قائم ہیں کہ یہ ڈیجیٹل تصویر بھی جائز نہیں ہے, تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ بھی قابل احترام ہے, وہ ان کی اپنی تحقیقات ہیں, اور جو جائز کہتے ہیں ان کی اپنی تحقیقات ہیں. تو ہم نے جو جائز کہتے ہیں ان کے فتوے پر عمل کیا ہے, اس سے ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. عام طور پہ یہی ہو رہا ہے. البتہ یہ کہ اس کے نیکی کی دعوت ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے, بلا ضرورت یہ تصویر جو ہے نا ڈیجیٹل بھی بنانا یہ مناسب نہیں ہے, کہ اس سے بچنا چاہیے. کہ جہاں علماء کا اختلاف ہونا, ایک جائز کہتا ہے ایک ناجائز کہتا ہے, تو وہاں اس کام سے بچنا یہ مستحب ہوتا ہے. تو بلا ضرورت ہمارے ہم لوگ تصویریں وائرل کیے جا رہے ہوتے ہیں, یعنی کوئی حاجت نہیں ہوتی, خواہ مخواہ کی طرح طرح کے اپنے پوز بنا کر وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے, گناہ نہیں ہے جو جائز سمجھتے ہیں, یعنی جائز سمجھنے والے علماء کے فتوے پر جو عمل کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کیونکہ ناجائز کہنے والے بھی اچھے عالم ہیں, تو اس لیے وہ اختلاف ہونے کی صورت میں بچنا بہتر ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں بھی کسی کو خیال تو آتا ہوگا کہ اس کی بھی تو دھڑا دھڑ چل رہی ہوتی. تو میں نے تو کئی بار کوشش کی کہ میری بلا ضرورت تصویریں سوشل میڈیا وغیرہ پر نہ آئیں. تو مجھے یہ مطلب سمجھایا گیا ہے کہ ہمارے ڈالنے کی حکمت ہوتی ہے, کہ اس طرح آپ کی تصویریں ہم ڈالتے رہتے ہیں نا, تو پھر اس معنی لوگ آتے ہیں اور اس کو وہ آپ کا پیج جو ہے نا اس کی وزٹ کرتے ہیں, تو آپ کی نیکی کی دعوتیں بھی چونکہ اس میں ہوتی ہے تو وہ بھی اس معنی پہنچتی ہیں. تو اب لوگوں کا رجحان ان تصویروں پر اتنا ہے کہ میری جیسے کہ وہ آتے ہیں کلپ بیان وغیرہ کے مختصر مختصر کلپ, تو کسی کے وہ دیکھنے والے لاکھ ہوں گے, تو دو لاکھ تو تین لاکھ, تو کوئی بہت یعنی کہ پاور فل کوئی ہوگا ہاٹ ایشو تو پانچ سات آٹھ لاکھ ہو جائیں گے. تو بیچ میں میری کچھ تصویریں انہوں نے جاری کی تھی تو اس کا مجھے بھیجا تھا, اس کے میرا خیال دس لاکھ سے بھی اوپر دیکھنے والے تھے. لائک بولنے کیا بولتے اس کو, دیکھنے والے
جی لائک آج پیج پیج لائک کر لیتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں.
دس لاکھ کے دس لاکھ سے زیادہ فگر اس میں لکھا ہوا تھا. مجھے کبھی کبھی بھیجتے ہیں یہ کارکردگی. تو اب یہ کہ یہ لوگوں کا ٹرینڈ ہے, یہ دیکھتے ہیں اس کو. تو اب یہ دیکھنے کے بہانے کچھ نیکی کی دعوت بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ان مانو کریے کہ مجھے لگتا ہے کہ خلاف اولا سے بھی یہ نکل جائیں گے. مقصد نیت یہ کہ اس بانے نیکی کی دعوت عام. اور کوئی بھی ضرورت نہیں ہے نہ نیکی کی دعوت, ہم کو خاص مقصد نہیں ہے, ویسے ہی تصویر کا شوق ہے اور لوگ چڑھا رہے ہوتے تصویریں سوشل میڈیا میں, تو یہ پھر بچنا مستحب ہے, بہتر نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاہم کوئی بلا ضرورت دیتا بھی ہے تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے, اس کی دل آزاری نہیں کریں گے کہ اس کی برائیاں کریں گے, یہ بڑا شوقین ہے وہ, کبھی چشمے پہن کے بناتا ہے تو کبھی یوں باقا بن کے بناتا ہے, تو یہ دل آزاری ہے. جب شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا تو میں اور آپ کیا مطلب اس کی برائیاں کریں, ہو سکتا ہے ہم پھر غیبتوں میں پڑ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
احمد. آپ کی بات ہے, یہ نتیجہ یوں سامنے بھی آتا ہے کہ اس نے تو تصویر دے کر شاید گناہ نہ کیا ہو, اس کی تصویر پر تبصرہ کر کے شاید ہم گناہگار ہو جائیں.
یہ تو ہوتا ہے کہ وہ تو باقاعدہ ایک روایت بھی ہے, اخبار کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 14 پر ہے, فتح رضویہ جلد 24, امام بیہقی نے شعب الایمان میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ شخص جس کا مال چوری ہوا ہمیشہ تہمت لگانے میں رہے گا یہاں تک کہ وہ چور سے بھی بڑا مجرم بن جائے گا. تو اپنے گھروں سے ان بتوں کو دور کر کے اللہ پاک کے رحمت کے فرشتوں کی آمد اور تشریف آوری ہو سکے ایسی راہ بنائے. یہ گملہ بنانا ماشاءاللہ یہ ظاہر جائز ہے, اب یہ ہو سکتا ہے صرف گملے ہی بناتے ہوں, ورنہ جو لوگ گملے بناتے ہیں اب وہ مجسمے بھی بناتے ہوں گے, اور جو لوگ مجسمے بناتے ہیں وہ گملے بھی بناتے ہوں گے. تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ مجسمے ان کو نہیں بنانے چاہیے, گملے بنائے. اور کئی ایسے شو پیس اور یہ مٹی کے تو ہزار برتن آتے ہیں, یہ بھی مٹی کا یہ پیالہ, یہ لوگ یہ بھی بناتے ہوں گے. اس طرح کے مطلب جو جائز چیزیں ہیں, مٹی کے برتن ہیں, گملے ہیں, بچوں کے بیٹھنے کا بھی پہلے تو کچھ بناتے تھے, بچے سے بیٹھتے ہیں, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مٹی کی بنتی ہیں, وہ بھٹے ہوتے ہیں, سینکڑوں ہزاروں بھٹے ہوتے ہیں, بنتی ہیں اینٹیں بنتی ہیں. تو جاندار یعنی جانور یا انسان کے مجسمے نہیں بنانے چاہیے, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا اگر قیامت کے دن یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں جان ڈالو, کوئی نہیں ڈال سکے گا, تو کیا کرو گے؟ تو اب بھی سب توبہ کر رہے ہیں, جو بھی ایسا کرتے ہیں, جو بناتے ہیں وہ بھی توبہ کریں, جو تعظیمن رکھتے ہیں, یہ تعظیمن ہی رکھنا ہوا سجا کے جو رکھتے ہیں, تو یہ بھی توبہ کریں اور ان کو فوراً سے پیشتر کوئی گھنٹہ صفائی یا یوم صفائی منا کر, مطلب دیر نہیں کرنی ہے, گناہ جو ہوتا ہے نا اس میں نہیں کہ بعد میں ذرا فرصت سے صفائی کریں گے, نہیں, سارے کام چھوڑ گئے ابھی. ہاں نماز قضا ہوتی ہے تو پڑھ لیں, تو بہرحال یہ کہ اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, گناہ سے فوراً توبہ. اس کی توبہ اسی صورت میں ہوگی کہ اس کو ہٹا بھی دیا جائے, ورنہ خالی توبہ کافی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاکستان بھر میں 99% 22 کیرٹ سونا کہلاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. کیا جولیس حضرات کا 22 کیرٹ سونا لکھ کے دینا صحیح ہے جبکہ یہ ہوتا نہیں ہے؟ تو اس کی اصلاح فرما دیجیے.
اب ظاہر ہے جب ہوتا نہیں ہے تو لکھ کر دینا یہ دھوکہ تو ہوا, جھوٹ اور دھوکہ, اور یہ گناہ کا کام ہے. تو اس میں تو اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے, حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوالات ملے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی سائل فقیر لکھا ہے یہاں پر, مانگنے والا کو کچھ نہ دینے کا ارادہ ہو تو کن الفاظ سے معذرت کی جائے؟ اس میں دیکھا کہ بعض حضرات کا جو انداز ہوتا ہے وہ بڑا ہی رف بھی ہوتا ہے, جارحانہ بھی ہوتا ہے. اور اچھا اس میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات مانگنے والوں کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پر کہ بس وہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, ہونا کرنا کیا چاہیے؟
رف انداز کے یہ بھی عادی ہوتے ہیں, تاہم یعنی کہ اگر واقعی کوئی حقدار ہے اس کا ہونا بہت دشوار ہے، لیکن یہ کہ ہمیں حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے. ویسے عام طور پہ کہتے ہیں بابا معاف کرو، ہمارے یہاں یہ انداز ہے اور یہ اس کے عادی ہوتے ہیں، اور پھر یہ وہ منتیں کرتے ہیں، تو یہ عام طور پہ پروفیشنل ہوتے ہیں. تو ان کو جتنا بھی ذلیل کیا جائے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ذلت اور عزت میں فرق کیا ہے. تاہم ہمیں حکمت عملی سے اور اپنے یعنی ہر ایک اپنی اپنی بولی بولتا ہے، تو یہ اپنی بولی بول رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی بولی بولیں، اس نے اخلاق سے مزین بات کریں، معذرت کر لیں گے بابا آپ ایک بات بول دیا نا، اگر وہ ضد کرے تو مہربانی کریں، معاف کریں. یہ نارمل بات ہوتی ہے، یہ اس سے ان کو برا لگنے کا کوئی تصور نہیں ہے، برا کام تو یہ خود کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جو پروفیشنل ہوتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، اکثریت پروفیشنل ہوتی ہے، ان کو دیوا ہی نہیں. اگر پتا چل جائے کہ پروفیشنل ہے پھر تو ان کو دینا یہ خود ناجائز ہے، کیونکہ یہ ان کے گناہ پر ان کی مدد کرنا ہے. ناجائز جو حقدار نہیں وہ بھیک مانگتا تو وہ تو گناہ گار ہے.
جیسے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے جو بڑی عمر ہونے کے باوجود، معذور ہونے کے باوجود اشیاء بیچتے ہیں اور اس سے گزارا کرتے ہیں. اب اصل میں جیسے مانگنے والا ایک تو تھا وہ کہ لوگ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں آ کے، دوسرے وہ افراد اب یہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز سگنل پہ بیچ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مانگتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ایسے افراد جو ہیں، اب لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں تذبذب میں رہتے ہیں کہ کرے تو کیا کرے، یعنی بظاہر وہ مدد کرنا بھی چاہتے ہیں تو سامنے والا جو بیچنے کے نام پر آیا ہوتا ہے، اب ان میں بھی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو پروفیشنل بھکاری ہوتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہم اس طریقے سے جو ہے وہ مانگیں گے تو نہیں ملیں گے لیکن چیز بیچنے جائیں گے تو اس چکر میں جو ہے وہ لوگ دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائے.
انما الاعمال بالنیات، واقعی نیت ہی بھیک مانگنے کی ہے. یہ ایک عجیب عجیب طریقے اختیار کیے، بیٹھ جاتے ہیں چادر بچھا کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے بھیک مانگنے کا. عوام کی جہاں گزرگاہیں ہوتی ہیں یا مسجد دروازے پہ کچھ بھی نہیں بولیں گے، بڑے نامعصوم بن کر، معصوم تو ہوتے نہیں ظاہر، معصوم تو انبیاء اور فرشتے ہوتے ہیں، نامعصوم بن کے منہ مطلب یعنی کہ مسکین سا بنا کر وہ بڑے یعنی کہ پرسوز انداز میں تلاوت کر رہے ہیں، تو آدمی رحم کھا کے ان کو نواز ہی دے. یہ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے، بندوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نہ دیا جائے. اس طرح جو چیزیں بیچتے ہیں تو یہ بھی مطلب وہ اپنا مسکینی کا اظہار ہوتا ہے ان کا، کہ وہ آدمی لینا نہ بھی ہو تو کچھ تو دے دے، یار یہ صحیح آدمی بےچارا حلال روزی بیچ کر کما رہا ہے، حالانکہ یہ بھی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، اس حال میں مانگ رہا ہوتا ہے. تو یوں اور بھی طرح طرح کے انڈائریکٹ بھی مانگنے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے. یار بس راشن کے ڈبے خالی ہو گئے، کپڑے پرانے ہو گئے، بچے ضد کر رہے کہاں سے لا کر دوں. اب یہ جو پیسے والے لوگ تھے ان کے سامنے اس طرح کے تذکرے کہ کوئی تو رحم کھا کر دے دے گا کہ یار کتنے کپڑے چاہیے، راشن لے لو، میں پیمنٹ کر دوں، وہاں سے جاؤ لے آؤ. تو یہ سب مطلب ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ ہم یہ کیوں بتا رہے ہیں کسی کو، اس لیے وہ صبر ہی کرنا چاہیے. اور اس کا مطلب ہے کہ اجر زیادہ ہے. باقی جو فقر کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے، تنگ دستی کا دروازہ خود اس طرح کھولتا ہے، تو وہ خود انہیں ایسا تنگ دست بنے گا کہ دنیا میں بھی مطلب اس کو ذلت ہی ذلت ہے. اوپر والا ہاتھ جو ہے نا یہ عزت والا ہے، نیچے والا ہاتھ ذلت والا ہے. یہ ذلت ہی ذلت اور خواری خواری ہوتی ہے اس کے نصیب میں. اور آخرت میں بھی ایسوں کے لیے تو اس طرح آئیں گے قیامت میں، مختلف روایتوں میں کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یہ انگارے جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہے کم کریں یا زیادہ، تو اس طرح گویا یہ اپنے لیے آگ اور انگارے جمع کر رہے ہوتے ہیں. جتنی رقم زیادہ یہ لے رہے ہیں اس طرح بٹور کے، بھیک مانگ کے، نہ حق، جبکہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا، انہیں حقدار نہیں ہے، تو یہ سب اپنے لیے آگ جہنم کی اکٹھی کر رہے ہیں. اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے اور مانگنا نہیں چاہیے.
سوال کچھ یوں آیا ہے،
اگر بیماری اللہ پاک کی طرف سے ہے تو لوگ تانا کیوں دیتے ہیں کہ اللہ پاک کا جیسے اللہ پاک کا عذاب کہا جاتا ہے؟
اب وہ کوئی کسی سے لڑائی ہو ناراضی اور تانا دے 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 تو مگر جنرلی تو مریضوں کو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس پر اللہ کا عذاب ہے. کہنا اگر کسی کو کہا بھی کسی نے ذرا یہ دل آزاری ہے کسی کو کہا کہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے یہ فائنل تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی ایک فرد کے لیے ہم کہہ دیں کہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے. یہ بالکل بہت بڑی جرات ہے. یہ خبر ہم نہیں دے سکتے. توبہ کرنی چاہیے اور اگر اس طرح کسی کی دل آزاری کی بھی ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی, اس کو راضی کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ آیا قبر کی صرف پہلی رات مردے کا حساب کتاب ہوگا یا روزے محشر بھی ہوگا؟ کیا مردے کو دو مرتبہ حساب کتاب سے گزرنا پڑے گا؟
قبر میں سوال جواب ہے, سوال جواب ہے مخصوص تو مر ربو کا وغیرہ ہے نا. میرا تو المناجی جلد اول پیج نمبر 125. قبر میں صرف ایمان کا حساب ہے, حشر میں ایمان و اعمال دونوں کا حساب. قبر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا, پچھلی امتوں میں نہ تھا نہ ان سے اپنے نبی کی پہچان کرائی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا میت کو قبر میں رکھنے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟
اگر نماز جنازہ نہیں پڑھی تو وہ جب تک میت خراب نہ ہو اس وقت تک پڑھی جائے, جیسا علاقہ جیسا موسم ہے نا, موسم کا بھی ہے. وہ بعض جگہ جلدی پھٹ جائے گی لاش, بعض جگہ دیر میں پھٹے گی. اب بہت سردی سخت سردی برف پڑ رہی ہے اور وہاں لاش رکھی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کئی مہینوں تک اس کو کچھ بھی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کہتے ہیں سوال یہ آیا والدین کو اپنے بچوں کو برابر حقوق دینے چاہیے لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہوتا اور ہمیشہ کی طرح اب بھی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے اور انہیں مطلب شاید کہنا یہ چاہتے کہ انہیں پورا حق نہیں دیا جاتا, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں.
لڑکیوں کو حق اس کا ترکے گا؟
اب یہاں یہ لکھا ہوا نہیں ہے, حقوق لکھا ہوا ہے, ترکے وراثت کے تعلق سے یہاں وضاحت نہیں ہے.
اچھا ہزار کے لڑکیوں کے اپنے حقوق ہیں, لڑکوں کے اپنے حقوق ہیں, تو کسی کی بھی حق تلفی جائز نہیں ہے. لڑکیوں کو جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ حصہ تو دینا ہی پڑے گا. اور آج کل یہ ہے کہ مطلب لڑکیوں کو محروم کرنے کا زیادہ رجحان ہے, لڑکوں کو بھی محروم کرتے ہیں. بڑا بھائی میں ہی کماتا تھا, میں ہی محنت کرتا, تو تو گھومتا پھرتا تھا, تیرا کیا ہے, یوں کر کے ہڑپ کر جاتے بازو کا. یہ ابھی تو ہڑپ کرنا آسان ہے لیکن بعد میں مرنے کے بعد بڑا مہنگا پڑے گا.
اللہ اللہ اللہ,
سب کو اس کا حق دینا ضروری ہے.
اگر کوئی بندہ جمعرات یا جمعہ یا جمعرات والے روز انتقال کر جائے تو کیا اسے شہید کہا جاتا ہے؟
بہار شریف چوتھے حصے میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ پاک اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا. ایک اور حدیث پاک ابو نعیم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی. ایک اور حدیث پاک حمایت نے ترغیب میں ایاس بن بکیر سے روایت کی کہ فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن مرے گا اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا. میری والدہ شب جمعہ جمعرات تو جمعے کے درمیان جو نا وہ شب جمعہ ہے, جمعے کا دن غروب آفتاب تک. تو سمجھو جمعہ رات کو غروب آفتاب سورج ڈوبا, جمعہ رات کا سورج ڈوبا سے لے کر جمعے کے سورج ڈوبنے تک میں جو فوت ہوا اس کے لیے یہ فضائل ہیں. سمجھے؟ تو الحمدللہ میری ماں شب جمعہ یعنی جمعہ رات کو رات میں وفات پائی تھی, اللہ غری کے رحمت کرے. ابھی حاجی عمران کی خالہ بھی پچھلے دنوں وفات پائی تو بھی جمعہ رات شام کو
تقریبا 9:30 کا ٹائم تھا رات کو,
رات میں
شب جمعہ
رات میں وفات پائی. یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے کہ جس کو جمعہ مل جائے.
یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو بھی آپ نے وضاحت فرمائی تو یہاں جو روایت کے جو فضائل ہم سنتے ہیں تو اس میں جو فتنہ قبر سے نجات وغیرہ کے تعلق سے بھی جو ہے تو یہ تدفین جمعہ کے اندر اندر ہو جائے یا انتقال جمعہ میں ہو جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ جمعے کی رات میں جیسے انتقال ہو جاتا ہے شب جمعہ کو, تو اب یہ بعض لوگ انتظار کرتے جمعے کا یا جمعہ میں کچھ لوگ زیادہ ملیں گے, اور یوں مطلب کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب جاتے. اب آج کل جیسے کہ یوں مغرب ہونے میں دیر نہیں لگتی اور مغرب کے بعد تدفین ہوئی اور جمعہ جیسے نکل گیا شب ہفتہ شروع ہو گئی, تو اس میں ہم کیا سمجھیں گے؟
اس میں تو حدیث پاک میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو جمعے یا جمعہ رات یہ مرنے کا لکھا ہوا ہے, تدفین کا ہم اپنی طرف سے شرح کر نہیں سکتے. البتہ جال حق میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے کہ جو جمعے کو مرے اس سے سوال قبر نہیں ہوتے, تو اگر کسی کا انتقال مثلا اتوار کو ہوا اور بعد دفن سے ہی آدمی موجود رہا تو اس کی موجودگی کی وجہ سے سوال قبر نہ ہوا, اور جب جمعہ آ گیا سوال قبر کا وقت نکل چکا اب قیامت تک نہ ہوگا. وہ عذاب الہی سے میت کو بچانے کی ایک تدبیر ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر رحم فرما دے. اب جب کہ آدمی وہاں بیٹھا ہے تو بیکار بیٹھا بیٹھا کیا کرے, قرآن پاک کی تلاوت کرے جس سے میت کو بھی فائدہ ہوگا اور قاری کو بھی. تو یوں مطلب یہ کہ ایک یعنی کہ صورت یہ ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر جمعہ نہیں ملا اس کو دفن تو کر دے, دفن میں تاخیر نہیں کرنی ہے, سنت یہی ہے کہ فوراً اس کی تدفین کی کاروائی کی جائے. بعض لوگ کئی کئی روز تک جو رکھتے ہیں نا برف خانوں میں, اور یہ نہیں ٹھیک طریقہ. تو یہ ہے کہ وہ جمعے تک وہاں کوئی رہے پڑھتے رہیں, کچھ لوگ ہلکا کریں پڑھیں وہاں, تو انشاءاللہ یہ کہ اس کے لیے بھی یہ ہے مفتی صاحب کے بیان نے لکھا ہے مفتی احمد یار خان صاحب نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گھروں میں کتے رکھتے ہیں چوکی داری کے لیے کہ کتا گھر کی حفاظت کرے گا, تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم چھوٹی عمر کا کتا لاتے ہیں, یعنی وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا, تو وہ تھوڑے عرصے گھر میں رہتا ہے, گھر میں تھوڑا ہل جاتا ہے, بچے بھی اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے, بڑا ہو کے گھر کی حفاظت اور چوکی داری بھی کرتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ ابھی وہ اتنا بڑا ہے ہی نہیں کتا کہ چوکی داری کر سکے, لیکن وہ چھوٹا سا لاتے تھوڑی چھوٹی عمر کا, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہو. یہ کسی نے سوال مجھے بھیجا تھا.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے جس میں کتے کا پلا تھا. کتے کا پلا بولتے ہیں کتے کے بچے کو. تو اب یہ کہ مطلق حدیث میں کتا لکھا ہے, اس کی عمر نہیں لکھی کہ کتنی عمر کا ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو کتا چوکی داری کے لیے رکھنا جائز ہے, لیکن رہے گا وہ گھر سے باہر. چوکی دار تو دروازے پر ہی ہوتے ہیں نا, گھر کے اندر تو نہیں ہوتے.
اصل تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ وہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب یہ جو چھوٹا لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے عرصے تک چوکی داری کی وہاں پہ کوئی حاجت نہیں تھی, تو ایسے ہی نہیں کہ شوق کے طور پہ کتا لینا درست ہو. تو واقعی وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ اور کوئی ذریعہ بھی حفاظت کا نہیں ہو پا رہا اور وہاں پہ رکھنا اس کا ضروری ہے تو رکھا جائے گا. اب بعض اوقات اس کو گھر کے اندر لون وغیرہ کے اندر رکھنا پڑتا ہے, باہر رکھیں گے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے اندر رکھنے کی صورت بن جائے گی, لیکن جو بظاہر یہاں نگران شرح نے جو بیان کیا ہے اس میں کوئی ضرورت نظر نہیں آتی ہے تو صرف پالا گیا دو تین سال تک اسے پالتے رہے تو اتنے عرصے تک کون حفاظت کر رہا ہے اس بنگلے کی؟
خود چوکی داری کرتے ہیں کتے کی، کتے پالنے کا شوق بھی ایک تعداد ہے جن کو ہے، لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اس کو، یہ شوق بھی صحیح نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کہا جاتا ہے کہ ایک تنہا انسان بظاہر تو خاموش ہے لیکن اپنے خیالات سے، اپنی سوچوں سے ایک حالت جنگ میں ہوتا ہے. تحقیق کے مطابق ایک انسان کو دن میں 6,000 یا اس سے کچھ زائد سوچیں آتی ہیں. ماضی کی ناکامیاں، مستقبل کا ڈر اور ابھی جو چیلنجز اور ابھی جو مسائل چل رہے ہیں، بظاہر تو خاموش ہے لیکن اندر ایک شور مچا ہوا ہے. اور اگر یہ بوجھ زیادہ ہو جائے تو کبھی کبھار انسان نفسیاتی مریض بھی بن جاتا ہے. اب دماغ کا کوئی سوئچ تو نہیں ہے بجلی کے بلب کی طرح کہ آف کر دیں اور پھر آن کر دیں. جب سے انسان پیدا ہوا اور مرتے دم تک اس دماغ نے تو کام کرتے رہنا ہے. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ کوشچن ہے، یہ سوال ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کس طریقے سے ہم اپنے ذہن کو فوکس کر سکتے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں اس پہ پوری توجہ رہے اور فضول سوچے ہمارے دماغ میں نہ آئیں.
سوچے جو ہے نا وہ منتشر رہتی ہیں اور انسان سوچتا رہتا ہے اور پھر کئی سوچیں انسان کو تکلیف میں ڈال دیتی ہیں. تو اپنی سوچوں کو درست رکھا جائے. یعنی میں ایک جسے یہ سوال کر رہے تھے تو مجھے کتاب میں پڑھا ہوا ایک ورڈ یاد آیا، ضابطہ بند سوچ، کہ اپنی سوچوں کو کسی ضابطے میں بند کیا جائے، اس کو بھی ڈسپلن کا لباس پہنایا جائے تاکہ وہ منتشر اذہان جو منتشر سوچے ہوتی ہیں اس کو بعد وقت یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ سوچوں میں آوارگی پیدا ہو جاتی ہے. تو ان کو آوارگی سے بچا کر ان کو تقوی اور پرہیزگاری کا لباس پہنانے کے تعلق سے یہ اس طرح کی چیزیں پڑی تھی. تو یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ اپنی سوچوں کو، جو سوچا تو دماغ تو سوچے گا، آتی رہتی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟
دیکھو ایک تو ہے نا کہ فضول بات کرنا، یہ اس سے بچنا چاہیے. اس طرح فضول سوچنے سے بھی بچنا چاہیے، فضول ادھر ادھر دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے. یہ تو فضول کی بات. اب رہا گناہ بھری بات، تو گناہ بھری بات کرنے سے تو بچنا کمپلسری ہے. اس طرح گناہ بھری سوچ سے بھی بچنا کمپلسری ہے، گناہگار ہوگا. اگر جان بوجھ کر گناہوں کے تصور میں لذتیں اٹھا رہا ہے، گندے تصورات میں، سب سمجھ سکتے جو میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا گناہگار ہے. جبکہ اس میں خود اس میں جمع ہوا ہے، لگا ہوا ہے، خیال آیا جھٹک دیا نکال دیا، وہ ایک اور چیز ہے. تو اس طرح فضول تو پھر فضول ہے، اور اس سے نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا. اگر ہے واقعی فضول تو سوچتا رہے تو اس کا وقت برباد ہو رہا ہے، اب وہ قیامت کے حساب کے لیے تیار رہے. تو کئی ایسی فضول سوچیں ہوتی ہیں جو انسان پال لیتا ہے. اچھا بعض سوچیں بڑی یعنی عجیب و غریب، ہر ایک کی اپنی اپنی کیٹیگری کے مطابق وہ سوچیں ہوتی ہیں. جیسے کہ کسی کی بیٹیاں ہیں تو وہ ان کی بیچارہ وہ منگنیوں اور اس سے، خیر اس کو لفظ فضول سے تعبیر نہیں کروں گا میں، یعنی کہ پھر بھی یہ غیر ضروری ہوتی ہے عام طور پہ، کیا ہوگا کیسے ہوگا، تو اتنا خرچہ، مہنگائی، فلاں، شادی بڑی مہنگی ہے، تو اسی میں بےچارا وہ دنیا سے بعد چڑھا جاتا ہے، کر کراتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ رقم لاتے آس والی بات ہے کہ جس رب نے پیدا کیا وہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، جب وقت آئے گا تو اس وقت دیکھی جائے گی، وہی ہوگا جو مقدر ہے ہمارا. ہمارے اس طرح سوچوں میں اپنے آپ کو ہلکان کیے جانے سے کوئی مسئلہ حل تو ہوگا نہیں. تو اس طرح کاروبار کے بارے میں بھی خواب خواہ کے لوگ مطلب فکر ہے کہ اب یہ دکان کھل گئی سامنے اور کیا ہوگا، میرے گاہک کو اچھا اچھا وہ، ہاں وہ پہلے تو بہت آتا تھا میرے پاس، اب نہیں آتا، اچھا اچھا وہ اب وہاں سے لے رہی ہے. تو یہ بھی بیکار ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مطلب اللہ پر نظر جس کی ہو نا تو وہ فضول سوچوں میں یا وہ غیر معیاری سوچوں میں نہیں پڑے گا. تو اس لیے اپنی سوچ کو کیا کہتے ہیں، امالہ، ہمالا بولتے ہیں کالا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں, انہیں کنورٹ کرے دوسری طرف, اس کا کوئی ہے اصطلاح بھول گیا ہوں. خیر, یعنی اپنی سوچ کو آخرت کی طرف موو کر دے, ایمان پر خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا, برے خاتمے کے بارے میں غور کرے. بزرگان دین کی نیندیں اڑتی تھی, روتے تھے برے خاتمے کے خوف سے, پریشان ہوتے تھے, بلکہ پریشان رہتے تھے برے خاتمے کے خوف سے. ہم لوگ تو بالکل ہی پڑھی نہیں. تو اس طرح ایمان کے بارے میں سب سے زیادہ بندہ سوچے, پھر یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں پر غور کرے, اپنے اندر عشق پیدا کرے, مدینہ کا عشق پیدا کرے, آخرت کے لیے قبر کے لیے کیسے تیاری ہو, کیا کیا ہو, اس پر غور کرتا رہے. کوئی اللہ نہ کرے گناہ ہو گیا تو اس کی توبہ تو کرے, اور پھر بھی اس پر بھی سوچتا رہے کہ یہ ہوا کائے کو, نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کیوں ہوا. تو عین ممکن ہے کہ وہ گناہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے, اس پہ ایسی ندامت ہو جائے. ایسی بھی مطلب ہے واقعات سے, بعض اوقات گناہ وہ کم کر جاتا ہے کہ عبادت نہیں کرتی, تو وہ ایسا ہی گناہ کہ اس میں, یعنی یوں سمجھ لو کہ وہ ایسا ہی گناہ کہ اس پر ندامت اتنی زوردار کی اس نے. تو اس لیے اپنی سوچوں کو کنورٹ کر دے آخرت کی طرف, فکر دنیا سے منہ موڑ لے. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. بھی تو ہے نا وہ, اگر سنا دے تو, منتشر ہیں خیالات کی
وادی. آئیے, جیسے ہی آپ نے بولا نا مجھے وہ ذہن میں آیا تھا, بلکہ وہ صحبان نے بولا نا تب بھی ذہن میں آیا تھا. منتشر ہیں خیالات کی وادیاں, لٹ چکا ہے سکون والی تو جہاں.
منتشر ہے خیالات کی وادیاں, لٹ گیا ہے سکون والی تو جہاں. یا رسول اللہ میرے آقا, منتشر ہے
دل جگڑا یوں خونِ ارمان کیا وقت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے لا دیا چشم دل نے کلیجے سے لگانے لا دیا آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا تقدیر کے تیبا مجھے جانے دیا میرا غم بھی تو دیکھو آقا میں پڑا ہوں دوسرے واسطے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دوسرے واسطے سکون پائے گا بس میرا دل مقتل مدینے میں افسوس بہت دور ہوں بہت دور ہوں گل سارے نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے مدت سے میرے دل میں یہ ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ آتے جا جانے دو جا کر کوئی تیبا میں یہ آقا کو بتائے جا کر کوئی تیبا میں یہ آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ اے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں قسمت میری چمکائیے آقا چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا آہا مقدر عرصہ ہوا اتار مدینے جانا سکا ہائے یہ حالات نے جگڑا یوں خونِ ارمان کیا اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ
ابھی جاری بھی تھا پریشانیوں کا سوچے منتشر ہیں آپ کے پاس آئے دن پیغامات کا گویا کہ کہہ سکتے کہ تانتا بندھا ہوا ہے ایک تعداد اس وقت ملک و بیرون ملک کی واقعی بہت پریشان ڈر و خوف بھی ہے اسپیشلی جو کورونا کے حوالے سے جو نئی ایک دوسری لہر آئی ہے اس میں دنیا بھر میں بہت ساری پریشانیاں ہمارے یہاں بھی انہیں وطن عزیز میں بھی کافی پریشانیاں ہیں. اس کی وجہ سے گھریلو مسائل، کاروبار کے مسائل، تنگ دستیاں، پریشانیاں، دواؤں کی دوائیں مہنگی، سردیوں میں کچھ زیادہ طبیعتیں چونکہ وہ بگڑ جاتی ہیں تو پھر وہ اور پرابلمس آ جاتے ہیں. طرح طرح کی سوچیں منتشر ہیں، پھر اس میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں. تو ان حالات میں کوئی تسلی، کوئی قلبی راحت، قلبی سکون، قلبی ذہنی سکون کیسے آئے؟ اور کیونکہ بڑی تعداد اس وقت لگتا ہے کہ ان حالات سے بالکل دو چار ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ کہتے نا اسے سمجھ نہیں پڑی اور ہو کیا رہا ہے. بعض لوگ اس طرح کے میں نے سنی ہے باتیں، یہ 2020 آیا نا اس میں بہت پریشانی ہے. اچھا 2020 میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو شاید اس سے پہلے سنے نہیں جاتے تھے، لیکن یہ ہو رہا ہے. تو آپ کس طرح اپنے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو کوئی تسلی دیں، سکون، راحت، قلب، کیا کہتے ہیں؟
امتحان ہے، کربلا والوں پر بھی امتحان پڑا تھا لیکن انہوں نے امتحان سے جی نہیں چرایا اور مراتب رفیعہ، بہت بلند رتبے ان کو ملے، صبر کیا. تو اگر ہم بھی صبر و ہمت سے کام لیں اور اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں کہ صبر جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، تو صبر کرے گا اس کو جنت کا خزانہ ملے گا، جنت میں اس کو مقام ملے گا. اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے تو بے حساب جنت میں داخلے کی بشارت ہیں، حدیث ہے اس طرح کی. تو اس لیے وہ صبر کرنا چاہیے اگر مصیبت آ گئی تو، اور بلا وجہ کا خوف و ہراس جو ہے یہ بے فائدہ ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہرحال رنج و غم پیدا ہونا اپنی جگہ پر ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب کبھی غم پیش آتا، ایک حدیث پاک میں کہ آپ بارگاہ خداوندی مرض کرتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث، اے حی اے قیوم، اے زندہ اے قائم رہنے والے، تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں. اللہ کی طرف نظر رکھے. شادی کی وجہ سے شاید ہوئی، اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. بچے چونک کر، ایک پرانا واقعہ یاد ہے چند سال پہلے کا، کہ کوئی اسی طرح کا حساب کتاب ہمارے محلے میں ہوتا. میرے بچے گھبرا گئے تھے، مجھے گھبرا کر بیٹی نے فون کیا تھا اور وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ سمجھے کہ کوئی حملہ ہو گیا، اتنی شدید فائرنگ ہو رہی. پتا چلا کہ وہ کسی کی بارات جا رہی ہے. پھر بولتے کہ گھر چلتا نہیں ہے، تو جھگڑے ہوتے ہیں، فلا ہوتے. تو اب یہ کہ ان کاموں سے اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوتی. یہ سب کو آپ سب جو ناظرین نیت کریں، اللہ آپ کو یہ خوشی کے موقع دے، ایسی حرکتیں نہ کیا کرے. سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق جو طریقہ ہے اس پر چلیں، اور اپنی شادی خانہ آبادی ہوگی جب، ورنہ آج کل شادی خانہ بربادی ہو رہی ہے. خانہ آبادی میں گھر آباد ہونا، گھر آباد کس کے ہو رہے؟ شاز و نادری ہو رہے ہیں باقی تو، اس لیے کہ اللہ بہتر جانے سبب جو بھی ہو، گناہ بہت ہوتے ہیں آج کل شادیوں میں، بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں. اللہ کریم ہم کو گناہوں سے بچائے. اب دیکھو اس فائرنگ کی وجہ سے یا پٹاخوں کی وجہ سے جو بھی ہو رہا ہو، ہمارے نیکی کی دعوت کے کام میں کتنا رکھنا پڑا. اللہ کریم ہدایت ہم سب.
اس سے ایک اور بات یہ بھی مجھے، ابھی آپ نے جیسے وضاحت کیا، میں نے خود اپنا مائک بند کیا ہوا تھا، مجھے ایسا لگا کہ میرے مائک کے ذریعے یہ آواز آن ایئر نہ ہو جائے، لیکن وہیں کسی کے مائک کے ذریعے آواز آن ایئر ہوئی، جو آپ نے اندازہ لگایا.
میں اسی لیے بول پڑا کہ میں نے کہا شاید آن ایئر ہو رہی ہوگی.
ہاں تو مجھے تو اب یہ ہے کہ جہاں اتنی پریشانیاں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی صبر کی بات کی، اور بے صبری کرنے سے وہ چیز جو آئی ہوئی ہے، بے صبری کرنے سے تو جانے سے رہی، بندہ صبر کر کے ثواب پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے. مگر جہاں یہ ساری پریشانی ہے، ناظرین بھی اور سوشل میڈیا کے حاضر جو بھی ہیں آپ سن رہے ہیں، ہمارے یہاں برائیاں اور گناہوں میں کیا کمی آئی؟ یعنی اگر ہم 2020 کی بات کریں، تو پچھلے تقریباً ہم سال ڈیڑھ سال کی اگر بات کریں، اور آگے بھی دو چار چھ مہینوں کی آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے اور خیر فرمائے، تو ہمارے گناہوں میں کیا کمی آ رہی ہے؟ ہماری شادیوں میں یا دیگر معاملات میں، یا کیا بازاروں میں ملاوٹ والا مال بکنا بند ہو گیا؟ کیا رشوت کا کاروبار ختم ہو گیا؟ کیا سود کے لین دین بند ہو گئے؟ کیا ظلم و ستم ختم ہو گیا، کیا مطلب اس طرح کی جو زیادتیاں تھیں جو ہمارے معاشرے میں تھیں، اور یہ سب کیا ختم ہو گئی، کم ہو گئی، ہم رجوع کر کے کیا اپنی مساجد اور اپنی نیکیوں کی طرف آنے لگے. کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے 2007 میں اور 2008 میں بڑا انٹرنیشنل کرائسس آئے تھے فائنینشلی دنیا بھر میں، اور تو مجھے کسی نے بات بتایا تھا مارکیٹیں خالی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک گناہوں کے اڈے جو یہ جو کیسینو اس طرح کے جو جوئے کے اڈے ہوتے ہیں وہ آباد رہتے ہیں، مسجدیں بھی آباد نہ ہو سکی. یعنی لوگ اس طرح، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ان تمام تر حالات کو سمجھتے ہوئے بھی اس رب کی طرف رجوع نہیں لا رہے ہوتے جس رب نے ہمیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانا ہے. اس کے سوا کون ہے جو بچائے گا؟ مگر ہم اس طرف رجوع نہیں لاتے، اور ہماری دنگا مستیاں، وہ جو ناجائز قسم کی اور شرارتیں ہیں، یہ کیا گھر کیا کاروبار ہر جگہ پر بازاروں میں بے پردگی اور جاری رہتی ہیں. تو اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، دعوت اسلامی کے اب مدنی ماحول میں آئے. آپ اپنی ٹی وی کی اسکرین کا جائزہ لے لیں کہ آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر ابھی تو آپ جو دیکھ اور سن رہے ہوں گے مدنی چینل ہی آپ کے سامنے ہوگا. کیا ہر وقت یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کی ٹی وی کی اسکرین پر بے پردگی نہیں ہو رہی ہوتی؟ کیا گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقیاں، میوزک اور اس طرح کی بے شبے شرمی بھی حیا نہیں ہو رہی ہوتی؟ کیا ہمارے موبائل فونوں میں گناہوں کا سلسلہ نہیں رہتا؟ کیا ہماری نگاہیں آوارہ نہیں گھوم رہی ہوتی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں پتا ہے. اللہ توفیق دے آپ کو مجھے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہم سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کثرت سے استغفار کریں. وہی ہے ابھی امیل سنت نے کئی ہفتوں سے ارشاد فرمایا ہے، بارہا مزید فرمایا، ہم بھی عرض کرتے رہتے ہیں کہ مہربانی کر کے ایک بار پھر اذانوں کا سلسلہ مساجد سے بھی شروع کرے. پہلے مساجد سے بہت اذانیں آتی تھیں، وہ بھی نہیں آ رہی ہیں. پہلے گھروں سے اذانوں کا سلسلہ بہت زیادہ تھا، وہ بھی تقریباً ختم ہوتا ہی سنائی دیتا ہے. تو ایک بار پھر اذانوں کا سلسلہ بھرپور انداز سے شروع کرے، اور مساجد سے بھی اذانوں کا سلسلہ شروع ہوگا. مدنی چینل پر تو شروع ہی ہے، اور میں نے دیکھا امیل سنت تو اپنے گھر میں بھی ان کا اذان کا، ان کا چھوٹے بچوں کا اذان کا سلسلہ انہوں نے اپنے گھر میں شروع رکھا ہوا ہے الحمدللہ. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب ہو جائے. دعوت اسلامی کا جو ایک شعبہ ہے، میڈیا ڈپارٹمنٹ، جس میں جیسے نشر و اشاعت اور جو دیگر جو میڈیا سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کرنا، ملاقاتیں کر کے دعوت اسلامی کا پیغام پہنچانا، تو ملک بھر کے مختلف حصوں سے ہمارے شعبے کے ذمہ دار بھی جمع ہوئے ہیں. ابھی جیسے کورونا کے تعلق سے، اذانوں کے تعلق سے ہوا، تو ان کو بھی گویا کہ سمجھے کہ ہمارے شعبے کے ذمہ داران کو ایک یہ ایک میٹر ملتا ہے، ٹاپک ملتا ہے، کانٹینٹ ملتا ہے کہ وہ جا کر اپنے دعوت اسلامی کے تحت ان لوگوں سے ملیں. اگر یہ میڈیا اور جو مختلف چینل، پیپر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ویب میڈیا، اگر یہ بھی ان تمام تر کو لے کر چلے جو دعوت اسلامی پیغام دے رہے ہیں، سب کے بچنے بچانے کی بات ہے، حفاظت کی بات ہے، سب کی خیر خواہی کی بات ہے، دین و نصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب چاروں طرف سے یہ اذانوں کا اور نیکی کی دعوت کا اور گناہوں سے بچنے کا سلسلہ کہ ہم بات کریں گے، تو اللہ نے چاہ تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھی نتیجہ ملے گا
انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام پرویز عالم خان ہے، میں پرنٹنگ پریس پہ کام کرتا ہوں 6 سال سے. بہت محنت کا میرا کام ہے، فیڈ لگانا، پلیٹیں لگانا اور گاڑیاں خالی کرنا اور مشین کو دیکھنا، صفائی کرنا، سب کام ہے. حضرت صاحب، ہماری ایک سوال ہے آپ سے کہ پرنٹنگ کرتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں انک لگ جاتی ہے، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک وہم رہ جاتا ہے وضو کرتے ہوئے کہ ہمارے ہاتھوں سے انک اٹھتی نہیں ہے، کہ نماز ہوئے گی کیا نہیں ہوگی ہماری، آپ ہمیں بتا دیں ذرا. میرا دوسرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے کبھی کبھار پیپر لے کے چلے جاتے ہیں جو سیٹ کو بھی نہیں پتا ہے، ہم ان کے بدلی کا کام کر لیتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے کہ آپ بتا دیں کہ سیٹ کو بتانا لازمی ہے یا نہیں ہے؟
دیتا ہوں تجھے کو واسطہ تیرے حبیب کا.
ماشاءاللہ، پرنٹنگ پریس کے اس بھائی نے دو سوالات کیے ہم سے، ہم نے کچھ پریس کے مناظر بھی دیکھے. ہے تو محنت یہ جو کر رہے تھے واقعی ان کا بڑی محنت کا کام تھا. اللہ برکت دے دونوں جہانوں کی. اور اسی طرح جس طرح دنیا بنانے میں محنت کی جا رہی ہے, کاش ہم سب آخرت بنانے میں بھی خوب محنت کریں. انہوں نے وضو کے تعلق سے مسئلہ دریافت کیا ہے. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 319 مسئلہ نمبر 7, پکانے والے کے ناخن میں آٹا, لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم نے انک جمی بھی رہنا, جرم مانے اس کا جسم ہو تہ جمی ہو. عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا. ہاں بعد معلوم ہونے کے جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے. پہلے جو نماز پڑھی وہ گئی. جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو, ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرم دار ہو, اس کا جسم ہو, اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے, اگرچہ سخت چیز ہو, وضو ہو جائے گا. جسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا, رنگ ریز رنگ روغن کا کام کرنے والے کے لیے رنگ کا جرم, عورتوں کے لیے مہندی کا جرم, لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم, وہ جسم تے, اور مزدور کے لیے گارا مٹی, عام لوگوں کے لیے کنویں یا پلک میں سرمے کا جرم, اس طرح بدن کا میل, مٹی, غبار, مکی مچھر کی بیٹ وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور دوسرا سوال ان کا, چیز کوئی لے جاتے ہیں یا یہ چھٹی دے دیتے ہیں سیٹ کو بتائے بغیر, اس طرح کا سوال تھا.
جو دوسرا کو کام دے جاتا ہے نا, جیسے کہ تم ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میں چلا جاتا ہوں, تو یوں ایک دوسرے کی یوں فیور کرتے ہیں
اور دوسرے کا کام یہ سنبھال لیتے ہیں.
جی جی جی,
ہاں
سیٹ کو بتانا ضروری ہے
سیٹ کی اجازت کے بغیر.
سیٹ نے اگر اس طرح کی اجازتیں دی ہوئی ہیں تب تو جانا سمجھ میں آتا, ورنہ نہیں آتا, کیونکہ ایک کے بدلے دوسرا ویسا ہی کام کرے ضروری نہیں ہے. اور پھر سیٹ کو ضرورت کیا کہ اتنے نوکر رکھے, ایک ہی آدمی کام کرتا ہے, اس کام تو اس سے بھی سیٹ چلا لے گا.
ظاہر ہے کہ وقت کا اجارہ ہوتا ہے ان کا, وقت کے ہی کام کے ملازم ہوتے ہیں, تو پورا وقت دینا تو ان پر ضروری ہے.
جی اب وقت دینا ضروری ہے. وہ یہ کہ سیٹ اگر اجازت دے, وہ بھی کہ ہاں بھائی فلاں دن جانا ہے, ٹھیک ہے دو گھنٹے کے لیے چلا جانا, وہ ایک الگ صورت ہے. روز روز کی تو کوئی بھی سیٹ اجازت نہیں دے گا شاید. اس طرح کے تو بہت مطلب مسائل ہوتے ہوں گے فیکٹریوں میں اور دفتروں وغیرہ میں, کارخانوں میں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت سے سوال ہے کہ کوئی ایسا پتھر ارشاد فرمائے جس کے پہننے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ. مزید امیر السنت سے سوال ہے کہ کیا پتھر کو پہننے سے زندگی کے معاملات میں فرق آتے ہیں؟ ایک انگوٹھی میں کتنے قسم کے پتھر لگائے جا سکتے ہیں؟ امیر السنت سے عرض ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے والدین کی مغفرت فرمائے.
اس درگاہوں کے باہر بیٹھے ہوتے پتھر لے کے, شاید وہی بتائیں گے آپ کو کہ راتوں رات مالدار کیسا ہوتا ہے پتھر, تو پھر یہ ان کو مشورہ دیا کہ پہلے یار تم پہن لو نا, کہے کو یار یہ اٹھیے پر بیٹھے ہو توڑ توڑ پتھر لے کر, وہ مالدار بن جاؤ راتوں رات, سونے کا محل بنا لو. باقی یہ ضرور ہے کہ پتھروں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے. بعض پتھروں میں کہ جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو تو اس میں بھی ایک پتھر پہنا جاتا ہے. اس طرح کے کچھ اور بھی لیکن ہیں مختلف پتھروں کے تاثیرات. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جس میں حبشی نگینہ تھا. آپ اس کا نگینہ ہتھیلی شریف سے متصل یعنی ملا ہوا رکھتے تھے. اسی حدیث کے تحت مرقات میں علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری حدیث سے مبارک نقل کرتے ہیں، انگوٹھیوں میں عقیق کا نگینہ پہنو کہ یہ برکت والا ہے. دوسری روایت میں یہ عقیق کا نگینہ فقر یعنی غربت تنگ دستی کو ختم کرتا ہے. ایک روایت میں پہلے یاقوت کی انگوٹھی، پیلے یاقوت کی انگوٹھی، جیلو یاقوت کی انگوٹھی طاعون سے حفاظت کرتی ہے. طاعون پلیگ ایک بیماری ہے، یہ بھی وہ وبائی مرض ہے غالباً چوہوں سے پھیلتا ہے. فیض القدیر میں حدیث مبارک میں عقیق کی خوبی بیان ہوئی کہ جو اسے پہنے گا اس کو ہر قسم کی بھلائی ملے گی اور فرشتے اس سے محبت کریں گے، اس کے خواص یعنی خاصیتوں سے ہے کہ دل مد مقابل کے وقت سکون میں رہتا ہے اور نکسیر پھوٹنا ختم ہو جاتا ہے. درے مختار میں نگینہ ہر قسم کے پتھر کا ہو سکتا ہے، عقیق یاقوت وغیرہ سب کا نگینہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، انگوٹھی میں ایک انگوٹھی میں کتنے پتھر ہوں؟ یہ مسئلہ ہے کہ انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ہو مرد کے لیے اور ایک ہی پہنے، ایک ہی انگوٹھی ہو، اس کے نگ بھی ایک ہی ہو. نگ کا وزن کتنا ہی ہو، ایک سے زیادہ نگ نہیں ہونے چاہیے، جائز نہیں ہے. بغیر نگ کی بھی جائز نہیں ہے، بغیر نگ کی تو پھر وہ چھلا اس کو کہتے ہیں، نگ نہ ہو تو چھلا دھات کا جائز نہیں ہے مرد کو. نہیں استائی بہن کے لیے کوئی وزن کی قید نہیں ہے، چاندی کی بھی پہن سکتی ہے، سونے کی بھی پہن سکتی ہے، ایک سے زیادہ نگ کی بھی پہن سکتی ہے، بے شک وہ نگ بھی اس کے یہاں ہو عورت کے، مرد کا نگ یہاں ہونا چاہیے، جائز انگوٹھی کا بھی ہتھیلی کی طرف ہو. یہ لکھا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ جائز انگوٹھی بھی صرف ایک ہی پہن سکتے ہیں، ایک سے زیادہ نہیں.
چھلے کا جیسے آپ نے بھی کہا نا، رنگ اس وقت بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ عام سے عام تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک تعداد ہے جو رنگ پر رنگ پہنتی ہے. اب جیسا لگتا ہے انگوٹھی کا رجحان جیسے کہ کم، اور رنگ کا رجحان شاید ایسا لگتا ہے کہ بڑھ گیا ہے. جب ملاقاتوں کے سلسلے رہے تھے ماضی میں، اس وقت کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ رنگ اور بریسلیٹ کرے، یہ دونوں رجحان جو بڑھے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. رنگ بھی ناجائز ہے مرد کے لیے، اور جو بریسلیٹ جو آپ اسٹیل کے جو کڑے پہنتے ہیں یا بریسلیٹ پہنتے ہیں، لوہے کے ہوں، اسٹیل کے ہوں، سلور کے ہوں، گولڈ کے ہوں، واٹ ایور، دے آر آل آر پروہیبیٹڈ فار مین. سو پلیز اس کو ریموو کریں اور توبہ بھی کریں.
بے شک توبہ کرنی ضروری ہے، اتارنا بھی ضروری ہے. طرح طرح کی دھات کی پہن لیتے ہیں لوگ، وہ پہن لیتے ہیں اپنے، بولتے ہیں مدینے سے آئیے، اسٹیل کی پہنتے ہیں بولتے ہیں مدینے سے آئیے. ٹھیک ہے، مدینے سے آئی ہوگی تو مدینے سے آئی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا کہ اس بارے میں کیا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات جیسے ایک تعداد کہتے ہیں کہ ہمارے داماد کے لیے یعنی گولڈ کی رنگ جو ہے وہ، جیسے مرد جو ہے وہ گولڈ استعمال نہیں کر سکتا، پہن نہیں سکتا، تو اگر وہ کہتے ہیں کسی دکاندار کو کہ ہم جو ہے نا مطلب وہ رسم ہے ہمارے میں، ہم خرید لیتے پہنائیں گے نہیں، تو پھر اس طرح دکاندار جو ہے اگر انہیں بتا دیتا ہے کہ گولڈ جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ مرد سونا پہن نہیں سکتا، اور اگر کسٹمر انہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ پہنائیں گے نہیں، ہمارے خاندان میں کمیونٹی میں رسم ہے اور ہم داماد کو دینی ہوتی، وہ پڑی رہے گی، اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
انگوٹھی گفٹ میں دیتے ہیں سونے کی؟
جی ہاں مردانہ. مردانہ
پہنتا نہیں ہے مرد, پہننے کے لیے نہیں ہے.
یہ شاید دکاندار کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے سون کی دکان پر آ کر کہیں گے کہ ہمیں ہماری داماد کے لیے سونے کی رنگ چاہیے, گولڈ رنگ چاہیے, تو لیکن ہم پہنائیں گے نہیں, ہم صرف اس کو تحفے میں دے دیں گے. تو شاید ہمارے ناتھ خان یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دکاندار وہ بتا دے کہ بھائی مرد کے لیے سونے کی یا یہ رنگ دینا یا اس کو پہننا ناجائز ہے, جائز نہیں ہے, تو اس کو دینا کیسا لینا کیسا, شاید آپ یہی سوال کرنا چاہ رہے ہیں.
صرف یہ مردانہ ہوتی ہے, مخصوص ہوتی ہے, عورت نہیں پہن سکتی.
جی جی مردانہ ڈیزائن ہوتی ہے اور وہ انہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ مطلب مرد گولڈ بیچ سکتا ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ ہمارے خاندان میں یہ رسم ہے کہ ہمارے داماد کو جو گفٹ دی جاتی ہے تو پھر وہ پہنتے نہیں تھے, پڑی رہتی ہے ہمارے پاس, یعنی وہ پھر رکھتے ہیں, پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں یا پھر ان کے گھر کے فرد اس کے سیل کر کے کوئی خواتین اپنے لیے کوئی گولڈ کی چیز بنا لیتے. تو اس میں مطلب وہ بتانے کے بعد بھی وہ کہتے کہ نہیں ہماری رسم ہے, ہمیں مطلب چاہیے. تو اس بارے میں
مطالبہ کرتے ہیں دولہے والے.
جی جی
اگر دینا, اب یہاں مسئلہ تو شاید میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ یہاں دینے کی بات ہو رہی ہے تو کسی مرد کو سونے کی انگوٹھی ہو یا سونے کی کوئی بھی چیز ہو وہ اگر کوئی تحفے میں دیتا ہے کہ جبکہ کوئی اور شرعی ممانعت نہیں ہے تو اس کو سونا کی کوئی چیز دینے کی کیا شرعاً اجازت نہیں ہے؟
اب جیسی چیز, اب یہ مفتی صاحب فرمائیں گے اس کا جواب انشاءاللہ. کوئی سونے کا بسکٹ دے مرد کو تو دے ہی سکتا ہے, ذرا اس میں کیا حرج ہے, بسکٹ بھی بنتے ہیں نا سونے کے.
دارالفتاء اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے کہ غیر شرعی انگوٹھی مثلا چاندی کی مردانہ انگوٹھی جو 4.5 ماشے کے برابر یا اس سے زائد وزن کی ہو یا اس میں دو نگ لگے ہوں یا مردانہ بناوٹ کی سونے کی انگوٹھی وغیرہ بنانا اور اس کی خرید و فروخت کرنا ناجائز و گناہ ہے.
مقرر تحریمی ناجائز و گناہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لالو یا کو تو نیلم مرجان ہر خزانہ میرے حضور کا ہے. لالو یا کو تو نیلم مرجان خزانہ میرے حضور کا ہے. ہر خزانہ میرے حضور کا ہے.
چند بار کہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک دعا سکھائی, اس میں یہ بھی تھا قدر اللہ وما شاء فعل, یعنی کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. یا جو چاہا وہ کیا. یہ پھر ہم اس طرح بھائیوں نے توجہ دلائی میری, ایک اسلام بھائی کہ انہوں نے تلاش کیا, اس کی کوئی مطلب سند مل نہیں سکی تخریج میں کوئی, یعنی کسی کتاب سے وہ ابھی تک دریافت ہے دستیاب نہیں ہوا. اور مجھے ایسا یاد رہ گیا کہ میں نے کہیں پڑھا, اب اللہ بہتر جانے, تو اس لیے میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں جب تک وہ حوالہ نہ ملے, کیونکہ فی الحال انہوں نے کتابوں سے نکاح کوشش کی نہیں ملا. تو اب یعنی کہ جو کتابوں سے ملا وہ عرض کر دیتا ہوں. تو جہاں جہاں ہو سکے وہاں ایڈٹ کر لیجیے گا
انشاءاللہ.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جنہیں صحیح مسلم جلد 4 2052 حدیث. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قوی مسلمان کمزور مسلمان سے اچھا ہے اور اللہ کو پیارا ہے, بھلائی سب ان دونوں میں ہے, اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو عاجز نہ ہو, اور اگر تمہیں کچھ تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں وہ کام کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. لیکن کہو کہ قدر اللہ ما شاء فعل, یعنی اللہ نے یہی مقدر کیا تھا جو اس نے چاہا کیا. کیونکہ اگر مگر شیطان کے کام کھلتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ تھا کہ اس طرح سے کھٹمل یا دیگر کیڑے مکوڑوں کو جلا کر مارنا کیسا ہے, براہ کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں.
جلا کر مارنا جو یہ بلا ضرورت, سخت ضرورت کے جہاں مطلب نہ ہو, مطلب کوئی اور صورت, وہاں گنجائش نکلتی ہے. لیکن یہ جو اس طرح کر رہے نا کہ کھٹمل کو نشانہ بنا رہے, میرا بازار سا لگ رہا ہے جیسے گیم کر رہا ہے کوئی, اس کو مار رہا ہے, پھر پھیلتا ہے, بڑا ہوتا ہے اور بےچارا تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. اگر نعوذ باللہ گیم کر رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ طریقہ غلط ہے. آگ سے مارنے کی اجازت نہیں ہے. احراق بالنار اعلیٰ حضرت منع فرمائے کہ آگ سے کسی بھی اس طرح کی چیزوں کو, جانوروں کو, نہ انسانوں کو مارا نہ جائے. جی ہاں, حدیث پاک میں تو مارنے کے مختلف طریقے ہیں. تو کھٹمل کو مارنا ہے تو اس کے تو ایک سے ایک دوائیں آتی ہیں. اس کے مطلب وہ مارنے والی باقاعدہ ایک کمپنی آدمی بھیجتی ہے اور پورے مکان کا یا جو بھی ہے وہ اپنے حساب سے اس کو یہ دوائیں وغیرہ ڈالتے ہیں. اور اب اس میں ضرر بے ضرر یہ ہے, جو بھی کیڑے ہوں گے سب مارے جائیں گے. یہ کمپنی جو کام کرتی ہے نا, دیبک ہو گئی یا کٹول ہو گئے, ان کے لیے دوائیں آ کر یہ خود اپنے حساب سے لگاتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں شرحان اس کا, کیونکہ بے ضرر کیڑے مکوڑے سب مر جائیں گے اس میں. اللہ بہتر جانے. تاہم مطلب ایک صرف کھٹمل مارنے کے لیے اور کئی ہفتے ایک سے ایک دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں. تو اس لیے وہ یہ جو طریقہ ہے ایک ایک کو مارنے سے, تو یہ تھوڑی ہر کھٹمل آپ کے ہاتھ میں تھوڑی آئے گا. وہ تو دیواروں کے اندر سوراخوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو موقع کی مناسبت سے موقع دیکھ کر نکلتے ہیں. مجھے کسی نے وہ تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا کا واقعہ سنایا رحمت اللہ علیہ, کہ یہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو برتھ پہ یہ لیٹے ہوں گے, تو وہاں برتھ پہ کھٹمل تھے ٹرین میں, تو کھٹمل نے کاٹنا شروع کیا تو انہوں نے وہ یا قہارو 100 بار پڑھا. تو وہ پھر آرام سے سو گئے, کھٹمل انہوں نے نہیں کاٹا. جس عیسائی بھائی نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا. ایک بار وہ کٹمل تھے, میں برتھ پر لیٹا دو, تو یہ واقعہ ہم کو پتا تھا, انہوں نے مجھے بتایا. تو میں نے بھی یا قہارو 100 مرتبہ پڑا, بس پھر ایک بار کاٹا پھر سکون ہو گیا. تو یہ نسخہ نا بغیر دوا کے بغیر خرچے کا, تو یہ مدنی پنچورا میں ہے. یہ یا قہارو 100 بار کہ اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک مصیبت, یہ مچھر کاٹنا, کھٹمل کاٹنا, یا کوئی بھی جانور درندے کا خوف یا کوئی سی مصیبت ہو, بندہ بھی تو تنگ کرتا ہے نا بازو کا, چور چکے ڈاکو. تو اس طرح مطلب یہ کہ یا قہارو 100 بار, یہ سب اپنے نوٹ کر لیں اس کو, یا قہارو 100 مرتبہ یہ پڑھنا, انشاءاللہ مصیبتیں اس سے دور ہوں گی.
ویسے اس ٹرین میں جو ہے نا امیر حسن صاحب کہ وہ ہم لوگ تھے نا,
یا اللہ
ہوا یہ تھا کہ میں اور حاجی عقیل ہمارے رکن شورا یہ کراچی سے ہم لوگ بیٹھے تھے اور سردار آباد مشورے میں جانا تھا. تو جب ہم بیٹھے جس کمپاؤنڈ میں تو اس میں باقاعدہ کھٹمل ایکسپریس لکھا ہوا تھا, جو باکس تھا نا جگہ جگہ
شرارت میں لکھا ہوا,
لیکن وہ واقعی تھوڑی دیر ہوئی تو کھٹمل کی اتنی فوج نظر آئی نا. اب اتفاق سے حاجی زمزم کا ہمیں فون آیا کہ بھائی آپ بھی اسی باکس میں, ہم بھی ہیں, تو کوئی ایسے اس سے ٹی ٹی سے بات کر لیں کہ ہم ایک ہی جگہ ہو جائیں. خیر جب حیدرآباد پہ گاڑی رکی تو حاجی علی اور حاجی زمزم جو ہے وہ دونوں سوار ہونے لگے, تو ہم تو اپنا سامان لے کے کھڑے تھے کہ بھائی یہ تو بڑا آزمائش ہے اور سوئیں گے کیسے, تو چاروں طرف کھٹمل ہی کھٹمل ہے. تو حاجی زمزم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے بیٹھے. ہم بیٹھے وہاں پر سب کو سو سو دفعہ یا قہارو جو ہے نا وہ پڑھوایا. تو الحمدللہ میں تو اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ پوری پورا صبح رات جو ہے نا ہم بڑے مزے سے سوئے تھے. اور ایک اسلحے میں ایسے ایسے بھی تھے جن کو وظیفہ بتایا تو انہوں نے کوئی پڑھا نہیں اور ساری رات جو ہے نا وہ باہر بیٹھے رہے کہ میرے کو آزمائش ہوئی اور باقی الحمدللہ ہم کو جو ہے نا وہ سکون کی نیند جو ہے نا وہ میسر.
ماشاء اللہ آج عقیل مدنی بھی نظر آئے بھی اسکرین پر.
جی شادی تھے ہم لوگ.
کیا بات ہے آج یہ زمزم بھی خوب تھے یار. اللہ ان کو خری کی رحمت فرمائے. ماشاء اللہ ان کی برکتیں بھی تو ہو سکتی ہیں یار. ہیں تو وہ خوب خدا والے اسلام بھائی تھے. اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ معذور بندہ کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ جو ہے وہ رزق کما رہا ہے اپنی روزی کما رہا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی معذوری کو عذر بنا کر جو ہے وہ بھیک مانگتے ہیں. اور کچھ صحیح سلامت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, مطلب کوئی عذر نہیں ہوتا معذوری نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
یہ اپنے بڑا زبردست انہیں کلپ ہے یہ کہ یہ شخص دونوں ہاتھ اس کے کٹے ہوئے ہیں اور پاؤں سے یہ ہر کام کر رہا ہے. گڑا بھی کھود لیتا ہے, زمین سے آلو نکال رہا ہے, وہ بھر کے پہنچانا اس نے, کھانا پکانا سب کچھ کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور یعنی بہترین مثال ہے کسب حلال کے لیے کہ آدمی کرنا چاہے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, کرنے والا چاہیے. تو اس لیے وہ معذور ہے اگر ہاتھ پاؤں سے بھی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت ہوگی. کئی نابینے ملیں گے آپ کو ماحول میں ملیں گے اپنے کہ جو کچھ نہ کچھ کام دھندا کر رہے ہوتے. یہ کام دھندا کرنا چاہیے چاہے نابینا ہو چاہے اور کوئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہو, جب تک ممکن ہے اس کو روزگار کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. باقی بھیک مانگنا جو ہے بغیر شریعت کی اجازت کے, وہ معذور مانگے یا غیر معذور مانگے, ظاہر اس کو جائز تو نہیں ہے. بھیک مانگنے کے تو بڑی وعیدیں, جو حقدار نہیں اس کے باوجود جو مانگتا ہے یہ کہ وہ انگارے جمع کرتا ہے چاہے کم لے یا زیادہ. اس میں ذلت بھی ہے, عزت نہیں رہتی پھر اس شخص کی معاشرے میں, کوئی اس کو مقام نہیں ملتا. یعنی پروفیشنل جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو حقدار نہ ہونے کے باوجود بھیک مانگتے ہیں تو ان کی بات کر رہا ہوں. چنانچہ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 541 بخاری و مسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا, یعنی نہایت بے آبرو ہو کر. ایک حدیث میں پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے, جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے جو چاہے چھوڑ دے. ہاں اگر آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے چارہ نہ ہو, تو بریکٹ میں لکھا تو جائز ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچے نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا, تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر نہ فاقہ گزرا اور نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں, اور سوال کا دروازہ کھولے اللہ پاک اس پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا. ایسی جگہ سے جو اس کے دل میں بھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی جنید مدنی جو ہیں وہ ہمارے فیصل آباد کے ایک جامعہ میں سنی مدرسے میں ہیں, مدرسہ دارالعلوم محمدیہ رضویہ ٹھیکری والا جھنگ روڈ فیصل آباد. تو آج ماشاءاللہ ہمارے محتمم صاحب نے نیت پیش کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے طلبہ اس طرح جمع ہو کے یہاں پہ بھی مدنی مذاکرہ دیکھیں گے انشاءاللہ.
کیا بات ہے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے ہمارے اس ادارے کو, دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے. ہمارے محتمم صاحب کو بھی دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے, خوب یہاں سے وہ علماء بن کر نکلے اور ساری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلائے ماشاءاللہ. بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے, بو سے سوزش عشق چشمے والا, عشق کباب آہو میں بھی نہ پایا, آہو مزہ جو دل کے کباب میں ہے, جو دل کے حضور کباب کے بارے میں تو سب نے سنا ہی ہوگا, لیکن نعت میں کباب کا ذکر,
اس کا مفہوم جو سمجھ آ رہا ہے اس طرح ہے کہ دل جو ہے نا عشق رسول میں جب یعنی کہ جلتا ہے, سوختہ ہوتا ہے, سوزش ہوتی ہے, جلتا ہے عشق رسول میں, یہ بھی ایک آگ ہے نا, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے, تو یہ اس میں ایسی ایک بھی خوشبو ہے کہ ایسی خوشبو اور لذت تو کباب آہو, آہو مانے ہرن, ہرن کا گوشت بڑا لذیذ مانا جاتا ہے, ہرن کے گوشت کا کباب یعنی بوٹی ہرن کی بھی اگر سیخ میں چڑھا کر سینکے نا تو کتنی خوشبو نکلتی ہے, عام طور پر گوشت کوئی سا بھی ہو وہ سینکیں گے مسالے لگا کر تو شاید اس کا سن کر بھی ہو سکتا ہے کہ منہ میں پانی آ رہا ہو, تو پھر ہرن کا کباب, ہرن کے کباب میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے جیسی کباب اس کے رسول میں جو دل پک کر کباب بن رہا ہے اس میں خوشبو ہے, تو یوں اس کو کباب سے تعبیر دی ہے, ورنہ یہاں وہ چٹپٹے کباب مراد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جلی جلی بو سے تیرا ہے سوزش عشق کے چشمے والا, جلی جلی بو
پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السمعي ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. یہ مدد مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, جب کسی فوت شدہ کو ایسا علیہ السلام کیا جاتا ہے تو جبریل علیہ السلام اسے کس چیز میں رکھ کر پیش کرتے ہیں؟ جواب, نورانی طبق میں. سوال نمبر دو, قیامت کے دن زمین کس چیز کی ہوگی؟ جواب, تانبے کی. یعنی ایک جواب یہ بھی ہے کہ تانبے کی. سوال نمبر تین, دودھ کے فائدے کس رسالے سے بیان کیے گئے؟ جواب, دودھ پیتا مدنی منا سے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, نمبر ایک ممتاز علی بن جنید حیدر آباد, نمبر دو بنت ذوالفقار, نمبر تین بنت معین الدین اتاریہ کراچی, نمبر چار بنت نذیر اتاریہ لیاقت پور, نمبر پانچ بنت سید دلاور حسین کمالیا, نمبر چھ بنت محمد صدیق گجرات, نمبر سات حیات اتاری ماتلی سندھ. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرا اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محبوب عالم وادی سون خوشام, ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات آئندہ ہفتے 8 بجے سے پہلے پہلے جوابات دینے ہیں. تحریری, اسلامی بہنیں محرم اور اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک, کس دن فوت ہونے والا قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ سوال نمبر دو, قبر میں کس چیز کا حساب ہوگا؟ سوال نمبر تین, حساب قبر کس زمانے سے شروع ہوا؟ دینی کاموں کی مدنی تحریک ہے پاکستان اور اوورسیز سے 26 ربیع الاخر شریف کی کارکردگی. جائزہ تحریک, یعنی روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ کرنا ہوتا ہے مدنی انعامات, جس کا نام تھا پہلے اب نیک اعمال, اس کا نام ہے نیک اعمال کا جائزہ لینا ہے, چاہے رات کو لے یا بارہ رات کو ہی موافق رہے گا سارے دن میں کیا کیا عمل ہوا. اسلامی بھائیوں کی تعداد اس جائزہ تحریک میں 119,239 119,239 اسلامی بہنوں کی تعداد 103,278 یعنی جو کارکردگی ملی ہے وہ بیان کی جاتی ہے ایسا ہی ہوں گے تو کارکردگی نہیں دیتے ہوں گے قرآن کریم کا ایک پارا روزانہ پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 78,822 اسلامی بہنیں 26,909 آدھا پارا پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 38,083 یعنی یہ اس کے علاوہ جو پورا پارا پڑھنے والوں کی تعداد تو ہو گئی اسلامی بھائی 38,083 اسلامی بہنیں 32,884 روزانہ 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائی 91,911 اسلامی بہنوں کی تعداد 52,857 روزانہ 313 درود پاک اسلامی بھائی 112,150 اسلامی بہنیں 85,124 گھر درس دینے والے اسلامی بھائی 45,374 اسلامی بہنیں 65,531 تفسیر قرآن سننے سنانے کے حلقے کے شرکا اسلامی بھائیوں کی تعداد 46,962 بارہ منٹ دینی کتاب کا مطالعہ اسٹڈی عیسائی بھائیوں کی تعداد 90,842 عیسائی بہنیں 82,480 نفل روزہ رکھنے کی نیت عیسائی بھائی 1,227 عیسائی بہنیں 19,802 نفل روزہ رکھنے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد 6,832 عیسائی بہنیں 15,444 یہ روزوں میں عیسائی بہنوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے عیسائی بھائیوں کے مقابلے میں عیسائی بھائیوں کو بھی آگے آنا چاہیے آج کل تو سردی ہے سردی میں تو ویسے ہی روزہ غنیمت ہے آسان گرمی کے مقابلے میں زلفوں کی سنت اپنانے والے عیسائی بھائی نیتیں عیسائی بھائیوں کی تعداد 23,040 تہجد پڑھنے والے عیسائی بھائی 11,596 عیسائی بہنیں 9,389 ہفتہ وار اجتماع میں رات گزارنے والے 3,266 ماشاء اللہ عیسائی بہنیں تہجد میں پیچھے کیوں ہیں سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ میں بتاؤں عیسائی بھائیوں کو صدائے مدینہ لگانی ہوتی ہے جو لگاتے ہیں عیسائی بہنوں کے لیے یہ نہیں ہے اچھا عیسائی بھائیوں کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہوتی ہے اذان کے بعد جماعت کا انتظار کرنا ہوتا ہے لیکن عیسائی بہنوں کا تو یہ کہ اول وقت میں فجر پڑھنا ان کے لیے تو افضل ہے تو تہجد ایسے وقت میں پڑھیں لاسٹ مومنٹ پہ جس کو بولتے ہیں مگر صبح صادق سے پہلے پڑھنی ہے بات صبح صادق تو خیر تو یہ اگر تہجد پڑھ لیں اور فوراً فجر کا وقت ہو جائے گا اس طرح پڑھیں فوراً فجر کا وقت شروع ہو جائے گا اب اسی وضو سے یہ فجر پڑھ سکتی ہیں اذان جب ہو جائے اپنے علاقے میں تو فجر کی نماز پڑھ لیں فرض سنت جو بھی ہے تو اس طرح ایک وضو سے تہجد اور فجر ہو جائے گی فجر کے لیے جب اٹھنا ہی ہے تو چند منٹ پہلے اٹھ جائیں تو اس طرح ان کو یہ دونوں نمازیں مل سکتی ہیں لیکن ان کی تعداد میں نے ہمیشہ نوٹ کیا کہ ان کی تھوڑی ہے بھائیوں کی زیادہ ہے یعنی یوں قربانیاں دینے میں اس کا مطلب عیسائی بھائی آگے ہیں. مدنی قافلوں میں یہ سفر کرتے ہیں. عیسائی بہنوں کا یہ بھی نہیں ہے. علاقہ دورہ نیکی کی دعوت, دکان دکان جا کر, گھر گھر جا کر, خالہ جی کا گھر نہیں ہے, لوگ باتیں بھی سناتے ہیں, بازو کا بحث بھی کرتے ہیں. بحث تو کرنی نہیں ہوتی لیکن یہ چھیڑتے ہیں, بازو کا مذاق اڑاتے ہیں. کبھی کبھی تو یہاں تک بھی شکایت ہے کہ بول دیتے ہیں, پہلے سنیں گے پھر کسی کافر قوم کا نام لیں گے کہ میں تو فلاں غیر مسلم. اب اگر واقعی وہ غیر مسلم ہے تب تو جو ہے سو ہے, اللہ اس کو توبہ نصیب کرے. اور جو تھا مسلمان اور اب وہ کہتا ہے کہ میں فلاں غیر مسلم ہوں, تو پہلے نہیں تھا اب ہو گیا, اور اس سے بدتر ہو گیا, مرتد ہو گیا. مسلمان اگر کہے کہ میں کافر ہوں, نعوذ باللہ من ذلک, تو وہ تو کافر ہو گیا اور بلکہ مرتد ہو گیا اسلام سے. پہلے مسلمان تھا, اس کا حکم کافر سے بھی سخت ہوتا ہے, مرتد کا حکم. اللہ عافیت سے, کسی نے اگر ایسا کہا ہے مذاق میں بھی تو فوراً توبہ کرے, نئے سرے سے مسلمان ہو, اور اگر نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا دوبارہ کرے, بیعت تھی کسی وہ بھی ٹوٹ گئی, سارے اعمال برباد ہو گئے, حج کیا تو وہ بھی اگر کیا تھا تو وہ بھی ختم. اب نئے سرے سے استطاعت آنے کی صورت میں شرائط پائے گئے تو اب حج فرض ہوگا دوبارہ. مطلب زندگی میں ایک ہی بار مسلمان پر فرض ہوتا ہے, کہ مرتد کا حج جو تھا نا وہ ختم. تو جتنی بھی نیکیاں تھی سب ختم ہو جاتی ہے ارتداد کرنے سے, گناہ یہ ختم نہیں ہوتے, گناہ باقی رہتے. مہنگا مذاق ہے. بعض لوگ نماز میں بھی بول دیتے ہیں, نماز کا بھی تو چھٹی کا دن ہے, نماز بھی معاف ہے, نماز کی بھی چھٹی ہے. تو اگر نعوذ باللہ یہ فرض کا انکار کر رہا ہے بظاہر, تو فرض نماز کا انکار کہ مجھ پر نماز فرض نہیں ہے. نابالغ اگر کہتا ہے مجھ پر فرض نہیں ہے, اس کا حکم تو ظاہر الگ ہوگا کہ نابالغ پر واقعی فرض نہیں ہے. لیکن بالغان بھی کہتے ہیں بازو کا, ایک آدم مجھے بھی واسطہ پڑا ہے کہ کہا تھا کسی نے, یاد پڑتا ہے مجھے. تو یہ ظاہر اس سے بھی اگر کوئی نماز فرض ہونے کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا, وہی مرتد ہو جائے گا. قطعی فرض ہے, قرآن سے حکم ہے ہمیں, حدیثوں میں حکم ہے. تو اس لیے وہ زبان کو لگام بہت ضروری ہے. منہ پھٹ جو ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ بولتے ہیں جو, ان سے خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں کفریات کے. اللہ کریم ہم کو زبان پر لگام نصیب فرمائے, قفل مدینہ زبان کا آنکھوں کا عطا ہو جائے تو کیا بات ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کی خوب پیاری کتاب ہے, وہ ضرور سب کو پڑھنی چاہیے, پتا چلے گا سینکڑوں ہزاروں کفریات کفریہ کلمات کی اس میں مثالیں, بہت کچھ اس میں مواد ہے کہ آدمی پڑھے تو بس ڈر جائے, اور ڈرنا چاہیے. اللہ سے نہیں ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے نا, ہر چیز سے ڈر لگتا ہے معاذ اللہ, اللہ سے ڈر نہیں لگتا جیسے خوف خدا. اللہ اپنا خوف نصیب فرمائے, ہمارا ایمان سلامت رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آئیے ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
بیٹا ناخون کاٹنے کا طریقہ یہ دعا کی طرح نکال بسم اللہ پڑھ کے, ٹھیک ہے؟ آپ بسم اللہ پڑھ کے سیدھا ہاتھ, یہ سیدھا ہاتھ ہے, سیدھے ہاتھ کی یہ شہادت انگلی سے شروع کریں گے اور یہ چھوٹی انگلی تک کر لیں گے, انگوٹھے کا ناخون نہیں کاٹیں گے ابھی. پھر یہ الٹی ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لائن سے کاٹتے ہوئے انگوٹھا, پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخون کاٹیں گے. تو یوں وہ سیدھے یہاں سے شروع ہوا اور سیدھے یہاں پر ختم ہوا. اور پاؤں کے ناخون کا طریقہ یہ جیسے دونوں پاؤں ملا لیں, یہ آپ کا سیدھا پاؤں ہے. سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے لائن سے کاٹتے ہوئے انگوٹھا سیدھے پاؤں کا, اب الٹے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے سے یہ اس طرح کاٹتے ہوئے انگلی, یوں لائن سے ناخن کاٹنے چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاء اللہ, پیارے پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہر ہفتے کو امیر علیہ سنت ایک رسالے کو پڑھنے سننے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں, اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو
اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. اس ہفتے میں ہمیں کون سا رسالہ پڑھنا سننا ہے؟ آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے کہ بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے. یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ سونے کا انڈا پڑھ یا سن لے اس کو جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کارکردگی
جی, گزشتہ ہفتے رسالہ پڑھنا تھا جس کا نام تھا دوزخ کے کتے. ہمیں جو رسالے کی کارکردگی ملی ہے پڑھنے سننے والوں کی, پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 13,53,558, اسلامی بہنوں کی تعداد 5,09,911, اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,27,695, اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد 1,17,464. الحمدللہ اس ہفتے پڑھنے سننے والوں کی ہمیں جو تعداد ملی وہ 21,08,628.
سبحان اللہ, 21 لاکھ کا ہدف تو پورا ہوا
الحمدللہ.
اگلا ہدف تو ہمیں تو نیکیوں میں تو بڑھنا ہے نا, آگے پیچھے تھوڑی ہٹنا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, ان کی 22 رجب المرجب کو ان کا عرس ہوتا ہے, تو کیا یہ اچھا ہو کہ اب 22 کے ہدف تک پہنچے, 22 لاکھ انشاءاللہ. عاشقان صحابہ و اہل بیت ہمت کریں اور اس ہفتے کا آئندہ ہفتہ 22 لاکھ سے آپ کروس کر جائیں انشاءاللہ. یہ کرنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے؟ پھر مزید آگے بڑھیں گے, پیچھے تو ہٹنا ہی نہیں ہے نا. بڑھتے 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 انشاءاللہ مدینے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ.
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
سب صحابیات بھی
جنتی جنتی,
چار یاران نبی
جنتی جنتی,
حضرت صدیق بھی
جنتی جنتی,
اور عمر فاروق بھی
جنتی جنتی,
عثمان غنی
جنتی جنتی,
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی,
ہے حسن حسین بھی صحابی نبی
جنتی جنتی,
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی جنتی
جنتی جنتی. سرکار کی آمد
مرحبا,
دادا کی آمد
مرحبا,
ابا کی آمد
مرحبا,
مدینے کی آمد.
آئیے حسن رضا کی ایک آواز سناتے ہیں.
بہت اچھا ہے, مدینہ بھی اچھا ہے, روزے پاک مجھے اچھا لگتا ہے, الگ الگ مزار بھی اچھا لگتا ہے, مدینہ بھی اچھا لگتا ہے اور مزار بھی اچھا لگتا ہے, اور مدینہ روزے پاک الگ الگ ہوئے ہوا, مدینہ آقا اللہ مدینہ اعلی حضرت کا مزار اور بس.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس ملوم نیکیوں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں, ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرمائیے. سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، محدثین، مفسرین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام اسیران و شہیدان کربلا، اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ امام غزالی، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے. آمین. سنتوں کا پابند بنا دے. آمین. دنیا کی محبت دلوں سے نکل جائے. یا اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر دے، سچا عشق عطا کر دے، ہمیں عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے، عاشق غوث العظم بنا دے، عاشق غریب نواز بنا دے، عاشق اولیاء بنا دے. الہ العالمین ہمیں نرمی عطا فرما، حیا عطا فرما. الہ العالمین ہمیں دوسروں کے لیے راحت پہنچنے کا سامان بنا. یا اللہ ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. الہ العالمین ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری زبان پر تان و تشنی اور طنز اور اس طرح کے جملے نہ نکلے، بلکہ ہم دوسروں کا دل خوش کرتے رہیں، دل جوئی کرتے رہیں، دل دکھانے سے بچے، دل آزاریوں سے بچے، وعدہ خلافیوں سے بچے، جھوٹ غیبت چگلی وغیرہ وغیرہ برائیوں سے ہمیں نجات مل جائے، کم گوئی نصیب ہو جائے، فضول باتوں سے بچے، صرف اچھی باتیں کریں یا چپ رہے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے، بیٹوں کے طلبگار بھی محروم نہ رہے. یا اللہ پاک بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین کرونا کی آفت دنیا سے نیست و نابود ہو جائے، کرونا کے مریض بھی شفا یاب ہو جائے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد ملے، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنے. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہوئے ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو، ہم سب شریعت کے پابند ہو جائے، علم دین کے زیور سے آراستہ ہو جائے، علم دین کے حریص بن جائے، ہمیں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، تلاوت کا ذوق پیدا ہو، نماز روزے اور دیگر عبادات کی حرص عطا کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
میرا عمل ہے سیاہنا
مجھ کو تو بخش دے گا ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا ہے آس مجھ کو
بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ